나세
사이러면 난
고침하게 살기로 됐어
바꾸네 이
맞네 아 내가 يا سيد أعوذ بالله شهيدنا بسم الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثال له ولا مثيل له ولا مثل له لا سهيم له ولا عديل له ولا ضد له لا ضد له ولا ند له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين صدق الله العظيم وصدق نبينا رسوله الكريم وقال الله تعالى في القرآن الحكيم في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے انتہائی محترم دوستو بزرگو، حاضرین، سامعین اور شیخ المشائخ، میرے حضرت، میرے مرشد کامل، علیکم التسلیمات. اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمتیں فرمائے. اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ ہمیں ہر طرح کی مصیبت، پریشانی اور تکلیف سے محفوظ رکھے، اور جب ہماری موت آئے تو اللہ ہمیں کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت فرمائے. آمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین. کئی دن پہلے حضرت جی کا پیغام آیا کہ نو کو تشریف لا رہے ہیں. پتا تو مجھے تھا کہ نومبر میں آتے ہیں، ایک ایک دن انتظار میں ہوتا ہے. مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرا تو دل کرتا ہے کہ حضرت کے قدموں میں موت آ جائے. باقی کے زندگی کے دن ہی کے قدموں میں گزار دوں. شومی قسمت کچھ صحت اجازت نہیں دیتی، سفر بڑا لمبا ہے، کئی کئی مہینے حضرت کی آواز سننے کو ترس جاتا ہوں. ٹیلی فون اس لیے نہیں کرتا کہ کچھ باتوں کی سمجھ آتی ہے، کچھ کی نہیں آتی. دید کے لیے آنکھیں ترس جاتی ہیں، اور یہ حضرت جی کا زندہ معجزہ اور کرامت ہے کہ مجھ جیسا ایک دنیا دار بے علم حضرت جی کی محبت میں گرفتار ہو گیا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں لوہا ہوں، مقناطیس حضرت جی ہیں. ان کے اندر جو دین کی محبت ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ کام کر رہے ہیں، بس جس کو یہ محبت بھری نظر سے دیکھ لیتے ہیں وہ ہر وقت ان کا گرویدہ رہتا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت پہلے انسان کو، بندے کو مانگنے کا طریقہ اور اپنی تعریف بتا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سریعاً اللہ کی تعریف ہے کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. اللہ کے اوصاف کہ وہ مالک ہے قیامت والے دن کا، یہ تین اپنی صفات کو بیان کر کے اللہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں آدھی اللہ کے وصف ہیں اور آدھی بندے کی دعا ہے کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آگے تین آیات جو ہیں وہ ٹوٹلی دعا کی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کر دیے. اور انعام کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں خود ہی انعام کے بارے میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار طبقے ہیں جن پر اللہ کے انعام ہوئے، وہ انعام یافتہ ہیں، نبیوں میں سے، شہداء میں سے، صدیقین میں سے اور صلحاء سے. ان میں ایک چیز قصبی ہے، یعنی محنت کر کے حاصل کی جا سکتی ہے. تین چیزیں وہبی ہیں، یعنی تین اللہ کی طرف سے ہیں. کوئی نبی نہیں بن سکتا محنت کر کے، کوئی صدیق نہیں بن سکتا محنت کر کے، کوئی شہید نہیں بن سکتا محنت کر کے، ہاں صالح بن سکتا ہے محنت کر کے. جتنی محنت کرے گا اتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا اللہ کا قرب اسے حاصل ہوتا جائے گا. اور جوں جوں اللہ کا قرب اسے حاصل ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے ہاتھ نہیں رہتے، وہ اللہ کے ہو جاتے. اس کی آنکھیں نہیں رہتی، وہ اللہ کی ہو جاتی ہیں. اس کا قلب نہیں رہتا، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. مطلب اس کا قلب بھی اللہ ہی اللہ کر رہا ہوتا. وہ اقبال نے کہا کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی کہ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی. اصل میں ایک نظر کا کمال ہے. وہ ایک نظر جو محبت و خلوص سے بھری ہے، وہ ایک نظر جو الفت و چاہت سے بھری ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے لبریز، وہ تمام لوگ جو آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کی محبت میں گرفتار ہیں، وہی تو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہی تو صلحاء ہوتے ہیں. وگرنا اولیاء اللہ کے سر پر کوئی سینگ نہیں ہوتا، کوئی علیحدہ نظر نہیں آتے کہ یہ ہیں. اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر بندے کا اللہ سے حضرت جی نے اتنا تعلق جوڑ دیا ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ولی اللہ سے کم ہے. کیونکہ تعلق باللہ جب جڑ جاتا ہے تو وہ اللہ والا بن جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں نا جو بندوقیں بناتا ہے اسے کہتے ہیں فلاں بندوقوں والا. فلاں آدمی آئس کریم بناتا ہے آئس کریم والا، اور جو مسجد میں بیٹھا رہا تو اسے کہتے رہتے ہیں مولوی، مولا والا، مولانا. اور جو اللہ سے لو لگا لیتا ہے اسے کہتے ہیں اللہ والا. تو حضرت جی کی پہچان کیا ہے؟ اللہ والا. اب آپ لوگوں کی پہچان بھی اللہ والی ہے، جس نے اپنے چہرے پر اللہ کے نبی کی ریش سنت کو بڑھا دیا، محلے میں وہ مشہور ہو جاتا ہے فلاں مولوی ہے، چاہے وہ مولوی ہو یا نہ ہو. یعنی لوگ اس کا تعلق اللہ سے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب جوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ اس کو نبھاتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قوالی کراتے تھے. وہ قوالی جو ہمارے ذہن میں ہے وہ نہیں ہے، اس میں ڈول نہیں پیٹا جاتا تھا، اس میں ہارمونیم وغیرہ نہیں بجایا جاتا تھا. شیخ حضرت جی کی طرح بیٹھے ہوتے تھے، اس میں کوئی اٹھ کے شعر پڑھتا اور وہ شعر اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے، اور جب وہ مقام آتا تو شیخ ضرب لگاتا اور اس کا دل چالو ہو جاتا. یہ کیفیت ہوتی تھی. تو وہ ایک مجمع بیٹھتا، اس میں وہ قوالی پڑھی جاتی، لوگ مسرور ہوتے. اسی زمانے میں ایک قاضی صاحب تھے، وہ بڑے خلاف تھے اس بات کے، اور وہ کہتے کہ آپ بدعت کرتے اپنے جمعوں میں جلسوں میں، وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی مخالفت کرتے. ایک دن بازار میں حضرت کوئی شے خریدنے کے لیے گئے تو قاضی صاحب بھی آئے ہوئے تھے. بازار میں آمنا سامنا ہوا تو السلام علیکم، دونوں اللہ والے ہیں، علیک سلیک ہوئی. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ قاضی صاحب آپ میری مخالفت بند نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا حضرت جی آپ غیر شرعی کام بند نہیں کریں گے؟ ان کے نزدیک وہ غیر شرعی تھا کہ حضور کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. تو بھائی حضور کے زمانے میں تو اور بہت کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ بات میں تجھے حضور سے کہلوا دوں؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا قاضی صاحب یہ بات اللہ کے نبی سے کہلوا دوں؟ وہ جانتے تھے کہ نظام الدین کا مقام کیا ہے. فوراً ہاں کر دی کہ انہی کی برکت سے زیارت ہو جائے گی حضور کی. کہا ٹھیک ہے مجھے کہلوا دو. کہا رات کو آ جانا, آج رات آپ کی محفل میں لے جاؤں گا آپ کو. ایک بار ہم اشرف چیما صاحب جو امیر ہے یہاں کے, اشرف چیما صاحب یہاں کے, ان کے صاحب حضرت جی کو ملنے کے لیے پنڈی گئے. راستے میں انہوں نے کہا کہ کچھ پھل وغیرہ لینا ہے, تو پھل لے کے واپس تشریف لائے تو قبلہ والد صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ تردد کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے, حضرت جی تو حضور سے ہماری ملاقات کرواتے ہیں. اچھا یہ بات بڑی اچانک اور عجیب لگی. پھر میرے ابا جی دنیا سے رخصت ہو گئے, 2 سال ہو گئے, اکتوبر میں انہیں فوت ہوئے, 2 سال ہو گئے تھے. 2 سال میں میرے والد صاحب مجھے خواب میں نہیں ملے. تو ایک دن میں بہت رویا, میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی. تو رات حضرت جی میرے خواب میں آئے, میں روتے روتے پڑھتے پڑھتے سو گیا. تو حضرت جی میرے خواب میں آئے اور میں نے ان سے کہا کہ حضرت جی میرے ابا سے میری ملاقات نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا یہ کون سی بات, ہم کسی دروازے کے پاس کھڑے تھے, دروازہ کھولا اور میرے ابے کے پاس مجھے لے گئے, اور وہ جنت میں ہیں حضرت جی, مجھے 1 منٹ میں پکڑ کے ہاتھ سے جنت کے دروازے کے اندر لے گئے. انہوں نے کہا کہ حضور سے کہلوا دوں؟ کہا کہلوا دو. کہا آج شام آ جانا. قاضی صاحب رات کو انتظار میں تھے کہ اب حضور سے ملاقات ہوگی, تو حضور کے پاس جانا ہے. عطر وغیرہ لگا کے نئے کپڑے پہن کے حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آ گئے. تہجد کی نماز دونوں نے اکٹھے پڑھی. جب اکٹھے پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہا سر کو جھکاؤ. ابھی سر کو جھکا ہی رہے تھے تو اٹھا کے دیکھا کہ حضور کی محفل میں پہنچ گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کبائر کے پاس بیٹھے ہیں اور گفت و شنید ہو رہی ہے. تو حضرت جی نے, حضرت نظام الدین اولیاء نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ یہ قاضی صاحب ہیں, مخالفت نہیں میری چھوڑتے. تو خواب میں مراقبے میں, اب وہ مراقبہ ہے, خواب سوئے میں آتا ہے, مراقبہ ہوش میں آتا ہے. تو مراقبے میں ہیں دونوں. تو حضور نے پوچھا قاضی صاحب آپ کیوں مخالفت کرتے ہیں نظام الدین کی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کی شریعت کی بات کرتا ہوں, کسی اور دین کی بات تو نہیں کرتا. تو حضور نے حضرت نظام الدین کی طرف دیکھ کے کہا ہاں بھائی نظام الدین یہ بات بھی ٹھیک کر رہا ہے, یہ کون سا کسی اور دین کی بات کرتا ہے. یہ کہا اور حضرت نظام الدین واپس لے آئے انہیں. بات دونوں کی اپنی اپنی جگہ رہی. قاضی صاحب کی فوتگی کا وقت آ گیا. حضرت نظام الدین اولیاء کو پتا چلا, ان کی تیمارداری کے لیے گئے, عیادت کے لیے. وہاں پہنچے تو اندر پیغام بھجوایا کہ کہو کہ نظام الدین آئے. انہوں نے کہا کہ ان سے جا کے کہہ دو میرا اللہ سے ملنے کا وقت ہے, میں کسی بدتی سے نہیں ملوں گا. اللہ اکبر, بہت بڑی چوٹ تھی. تو کہا وہ جی آپ سے نہیں ملنا چاہتے, وہ ایک بدتی کو نہیں ملنا چاہتے. تو حضرت نظام الدین نے پیغام بھیجا خادم کے ہاتھ کہ ان سے جا کے کہو کہ آج کے بعد نظام الدین بدعت نہیں کرے گا. یہ کہا اس نے جا کے قاضی صاحب سے کہا, انہوں نے اپنی پگڑی اتاری, کہا یہ زمین پر بچھا اور نظام الدین کو اس پر سے لے کے آ, کیونکہ نظام الدین اولیاء کا مقام ان سے بہت بلند ہے. جو مرشد مجھے اور آپ کو یوں ہاتھ پکڑ کے حضور سے ملوا دے اور یوں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. میرے بڑے بھائی فوت ہو گئے, آج سے 25 سال پہلے کی بات, حضرت بھی تشریف لائے, اس کی قبر پر گئے اور منو ان جو حال قبر کا تھا وہ قبر پر کھڑے ہو کر مجھے اور میرے ابا جی کو بتا رہے تھے. حضرت جی کو کشف القبور بھی ہے اور میرے اللہ نے اتنی رحمت فرمائی ہے, اتنی رحمت فرمائی ہے کہ میرے حضرت جی کو اللہ نے ان تمام بدعات سے پاک رکھا جو اکثر صلحاء سے یا پیر اور عزام وغیرہ سے ہو جاتی ہیں. کبھی کوئی غیر شرعی بات نہ ان کے ڈیرے پر ہوئی نہ دار السالکین میں, کہیں دنیا بھر میں ہو. کوئی آدمی کسی اللہ والے سے ملنے گیا, پتہ لگا بڑا اللہ والا ہے, تو 2-3 دن اس کے قیام کیا اس نے, تو واپس آنے لگا تو کہا یار میں آپ کے 2-3 رہا ہوں, شہر میں مشہور ہے کہ تم بڑے اللہ والے ہو, میں نے کوئی کرامت تو نہیں دیکھی. اس نے پوچھا اللہ والے نے, ان 2-3 دنوں میں کوئی غیر شرعی حرکت دیکھی میری؟ اس نے کہا نہیں. کہا جا بس میرے لیے اتنے کافی ہے. جب کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ سایہ نبوت میں موجود ہے, رحمت للعالمین نبی کا سایہ اس پر موجود ہے. جب اللہ اتنا بڑا مقام دیتا ہے نا تو یہاں پہ سریا آ جاتا ہے اپنے آپ. لیکن اگر کوئی آدمی ہر وقت ہی اللہ سے جڑا رہے, اللہ کا ذکر کرتا رہے, ذکر کراتا رہے, تو وہ اس کے سریا آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنے لیے چن لیا. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے, قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, تو ایک لونڈی بک رہی تھی, بڑی سوکھی سڑی, پتلی سی, پیلا زرد اس کا رنگ, کوئی اسے خرید ہی نہیں رہا تھا, ایک پیسہ مول نہیں پڑ رہا تھا اس کا. تو حضرت جی نے, حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے دیکھا کہ اس کو کوئی نہیں خرید رہا, کھڑے ہو گئے تو دیکھا کسی نے نہیں لی, کہا مجھے دے دو ایک پیسے کی. انہوں نے پیسہ دیا, اس نے جان چھڑائی کہ بک گئی یہ. گھر آ کے اسے کام سمجھایا کہ بتر یہ کام کرنا ہے آپ نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میری بھی ایک تمنا ہے کہ جی کہ عشاء کے بعد مجھے آپ نے تنگ نہیں کرنا, میں کمرے میں بند ہو جاؤں گی. کہا ٹھیک ہے, ان کو بھی ضرورت نہیں تھی عشاء کے بعد. کام کرتے کرتے 6-8-10 مہینے گزر گئے, ایک رات حضرت جی کو کوئی ضرورت پیش آئی اور وہ چیزیں وہی اسی لونڈی نے رکھی ہوئی تھیں, تو جا کے اس کے دروازے کو جو کھولا تو وہ مصلے پر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے. تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کہا او بچی کیا کہہ رہی ہے, اور تو اللہ سے محبت کرتی ہے؟ اس نے کہا اگر میرا اللہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہوتا تو میں مصلے پہ رو نہیں رہی ہوتی اور تو دعائی ڈھونڈنے کے لیے در بدر نہ ہوتا. میرے اللہ کی محبت ہے مجھ سے کہ مجھے دنیا کے گند سے گھسیٹ کے اپنی طرف لے آیا ہے اللہ, اور اس گند سے گھسیٹنے کے باہر لانے کا ذریعہ کون بنتا ہے؟ کوئی مرشد, کوئی راست باز, کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ کے نزدیک دنیا کی تمام بادشاہی اور زمین و آسمان کے خزانے ایک طرف اور یہ دعا ایک طرف ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھانا، اور سیدھا راستہ کون دکھائے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو انعام کر چکا وہ دکھائیں گے سیدھا راستہ. اور اللہ نے کہا وہ کون ہے؟ من النبیین، نبی ہیں جن کو اللہ خود منتخب کرتا ہے، والصدیقین، جن کی زبان پر ساری زندگی جھوٹ آیا ہی نہیں، ایک بھی زندگی میں جھوٹ بول جائے تو صدیقین کی لسٹ سے خارج ہو جاتا ہے. وہ آدمی جس نے ساری زندگی ایک بھی جھوٹ نہیں بولا وہ ہے صدیق. من الصدیقین والشہداء، جس نے جان دے دی اللہ کے لیے، اپنی جان خون قربان کر دیا، والصالحین، اور جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. اللہ نے ان بندوں کو چن لیا ہے ساری کائنات میں سے. جو نماز پڑھتے ہیں وہ کتنے ہیں، اور جو بازاروں میں پھرتے ہیں وہ کتنے ہیں، جو میلے ٹھیلوں میں جا کے نوٹوں کی بارشیں کرتے ہیں وہ کتنے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں. وہ وہی ہیں جن کو اللہ پسند کر لیتا ہے، اور جس کو وہ پسند کر لیتا ہے نا، وہ اماں کے پنگوڑے سے ہی اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. فرق یہ ہے کہ وقت پر جا کر ان کا رخ مڑتا ہے. منتخب وہ اسی وقت ہو گئے تھے جب اماں کے پنگوڑے میں تھے، اور پھر اللہ نے ایسے ایسے بندے دنیا میں بھیجے. نبی جو ہے وہ تو مجبور ہے معجزہ دکھانے پر، کیونکہ معجزہ دکھائے گا تو لوگ مانیں گے نا کہ تو اللہ کا ایلچی ہے اور اللہ کا رسول ہے. تبھی کوئی مانے گا جب کوئی معجزہ دکھائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ میں تجھے نبوت دیتا ہوں، کہا کو معجزہ بھی تو دو. اللہ نے کہا اچھا جا، اس اپنے سوٹے کو زمین پر پھینکے گا تو یہ اجدا بن جائے گا، پھینک ذرا. تو پھینکا تو وہ اجدا بن گیا، خود ہی ڈر گئے. قرآن کہتا ہے خود ہی ڈر گئے، تو ڈر کے پیچھے جو ہٹے تو اللہ نے کہا اس کو پکڑ لے، میں اسے واپس اس کی اصل حالت میں لوٹا دوں گا. تو پکڑتے ہوئے ڈر رہے تھے، جب اللہ کا نام لے کے پکڑا تو پھر وہ سوٹی بن گئی. اب یہ معجزہ ہے، کہا اور معجزہ، کہا ہاتھ کو بغل میں دے، ہاتھ کو بغل میں دیا، نکالا تو چاند سے زیادہ چمک اس میں پیدا ہو گئی. کہا یہ دو معجزے لے جا، جا جا کے تو فرعون کو دعوت دے اور اس کے حواریوں کو کہہ کہ میں اللہ کا نبی. نبی تو مجبور ہے معجزہ دکھانے پر، ولی مجبور نہیں ہے کرامت دکھانے پر. کیوں؟ کیونکہ ولی تو ابھی خود ارتقاء کے منازل طے کر رہا ہے، ولایت اسے ملی ہے، لیکن ولایت کے بعد ابھی شہداء کی لسٹ ہے، صدیقین کی ہے، یہاں تک تو وہ پہنچنا چاہتا ہے نا. اور جن کو اللہ کامل ولی بنا دیتا ہے پھر وہ لوگوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ایک وہ آدمی ہے جسے پتہ ہی نہیں زندگی میں کہ مجھے اللہ نے چن لیا ہے، وہ بس نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، جو اس کے ذمے چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کر رہا ہے، لیکن وہ ولی بن گیا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں. حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن لاکھوں لوگ میری امت سے ایسے اٹھائے جائیں گے جو اولیاء کی سری لسٹ میں سے ہوں گے، انہیں پتہ نہیں ہوگا دنیا میں کہ وہ ولی تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ولایت دیتے یہاں ماتھے پہ سٹکر نہیں لگا دیا کہ یہ ولی ہو گیا. ولی کا داڑھی رکھنے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں شرع کے طور پر اگر وہ سارا کچھ کر رہا ہے، اجتناب کر رہا ہے، عوامر و نواہی پر پورا عمل کر رہا ہے، تو وہ اولیاء کی صف میں داخل ہوا چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو قسمیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، ایک ایسے مرد کامل سے ملا دیا ہے. چاہے ہم حادثاتی طور پر مل گئے، میری حضرت جی سے پہلی جو میں نے ان کی زیارت کی وہ 1982-83 میں تھی, اسلام آباد میں حضرت آپ پارے والی مسجد میں ذکر کراتے تھے. میں نے مغرب کی نماز وہاں پہ پڑھی اور حضرت جی ذکر کرا رہے تھے. بعد میں لیٹ آیا, جماعت کے علاوہ نماز پڑھی, تو میں نے دیکھا کہ یہ عجیب قسم کا ذکر ہے. پھر اللہ نے ان کے ساتھ میرے والد صاحب کا تعارف اور جوڑ دیا, چونکہ حضرت جی سیالکوٹ سے ہیں اور یہاں دارالشہابیہ میں قاری عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان سے بھی پڑھے ہوئے تھے, تو یہ رشتہ یوں جڑا اور مجھ جیسا بندہ بھی حادثاتی طور پر ان کا مرید ہو گیا. میں بیعت نہیں ہوا ان کی ابھی تک, لیکن یقین مانیے میرا دل کرتا ہے جب ان کو دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ واحد شخص ہیں جو مجھے گھسیٹ کے جنت میں لے جا سکتے. ان کا دامن پکڑ لیا تو اللہ نے رہے نجات عطا فرما دی. اللہ رب العزت نے ساری تعریفیں کر کے اپنے بندوں کو کہا کہ دعا مانگا کرو. کون سی؟ اہدنا الصراط المستقیم. دولت نہیں مانگنی, عزت نہیں مانگنی. جو دولت مانگے گا اسے دولت دے دی جائے گی. ربنا آتینا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. جنہوں نے دنیا مانگ لی ان کے لیے اللہ نے دنیا رکھ دی, وہ دنیا کے ہی ہو گئے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اور جنہوں نے پھر یہ دعا مانگی کہ اللہ دنیا بھی دے آخرت بھی دے اور مجھے عذاب قبر سے عذاب جہنم سے بچا, تو اللہ پھر یہ سارے کام کرتا. دنیا مانگو گے تو دنیا تک محدود ہو جاؤ گے. اللہ نے کہا کہ مانگنا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. مانگنا کیا ہے؟ کہ سیدھا رستہ مانگ لو. اب سیدھا رستہ کون سا ہے؟ صراط الذین, ان لوگوں کا راستہ. انمت علیہم, اے اللہ جن پر تو نے انعام کیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور نہ جن سے تو ناراض ہوا اور نہ جو تیرے رستے سے بھٹکے, نہ گمراہ ہوئے. اب ہم نے خود یہ دیکھنا ہے, سوچنا ہے کہ میں اس دنیا میں جو عمر گزار چکا ہوں 30 سال 35 40 50 60, جو 50 تک پہنچ گیا وہ تو اب بونس پر ہے. جیسے میں ہوں, بائی پاس بھی ہو گیا, 2-3 بار سٹنٹ بھی ڈل گئے, اور آج دوپہر کے بعد میری طبیعت بڑی خراب تھی, بیٹ زیادہ تھی. ابھی مجھے وہ لے کے آ رہے تھے جوید صاحب, تو یقین مانیے یہاں بہت زیادہ چبھن تھی, جیسے کیل چبھا ہوتا ہے نا ویسے تھے. جب حضرت جی کو جا کے جفی لگائی نا تو اللہ نے پہلے یہ مجھ پر رحم کیا کہ وہ جو درد تھی نا وہ کافور ہوئی. پھر مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا, یہاں میں بیٹھا مجھ سے فکرہ پورا ادا نہیں ہو رہا تھا. اب اللہ نے یہ کرم کیا آپ کی برکت سے, حضرت جی کے زیر سایہ, کہ اب میں بول بھی رہا ہوں اور مجھے کو کہے 2 گھنٹے تقریر کر دو تو میں 2 گھنٹے تقریر کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ میرا اعجاز نہیں ہے, یہ میرے مرشد کا کمال ہے. اور میرے مرشد کو اللہ نے ایسا وسیع قلب عطا کیا, ایسا اللہ رب العزت نے ان پہ اپنی رحمتیں فرمائی کہ وہ کسی سے تقاضا آج تک انہوں نے دنیا کا کیا ہی نہیں, کسی سے دنیا کا تقاضا نہیں کیا. اور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مجھے اگر حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم کا تو انہیں بھی ہے. اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ میں مانگ رہا ہوں تو اللہ نے ان کے لیے بھی مقرر کیا ہوا ہے. فرق یہ ہے کہ یہ ہم سے بہت اونچے چلے گئے. ہماری نظر یوں اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ اوج ثریا پر ہے اور ہم ابھی دھرتی پر ہیں. کیونکہ یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی گزرے جا رہے تھے اور وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ میں منافق ہو گیا, میں منافق ہو گیا, میں منافق ہو گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ادھر آ, یہ تو کیا گردان کر رہا ہے؟ کہا حضرت جی عجیب سا ماحول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے بیٹھتے ہیں ان کی محفل مقدس میں تو کیفیت اور ہوتی ہے, اور جب دنیا میں آ جاتے ہیں واپس گھر میں آ جاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو اور طرح کی کیفیت ہوتی ہے. کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, اکیلے تیرے ساتھ ہی تھوڑا ہوتا ہے. کہا تو پھر کہا چلو حضور کے پاس. کس قدر خوش قسمت تھے کہ ان کو اللہ نے محمد الرسول اللہ عطا کیے ہوئے تھے. جب جاتے دروازہ کھٹکھٹا کے ان کا چہرہ دیکھ لیتے, ہاتھ کو بوسہ دے لیتے, ماتھا چوم لیتے, ریش مبارک کو چوم لیتے. جب جاتے ایک بدو آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مسجد میں, اپنے رفقا سے خطاب فرما رہے تھے, تو بدو ہوتے بدتمیز تھے. وہ آیا اور اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. کہا ہاں. کہا تو میرے پاس کپڑا کوئی نہیں, کپڑے دو مجھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس دن اس وقت حضور کے پاس ایک ہی جوڑا تھا جو پہنا ہوا تھا, اور حضور نے انکار نہیں کیا. اندر گئے, جا کے عائشہ سے کہا کہ عائشہ مجھے اپنی چادر دو. وہ چادر لی, اپنے جسم پر چادر کو لپیٹا اور لباس اتار کر اسے دے دیا. اندازہ کرے نا کہ نبوت ایسے ہی تھوڑی ہو جاتی ہے. محمد رسول اللہ کو اگر اللہ رب العزت نے آپ اور میرے لیے ایک اخلاق کا اعلیٰ سرچشمہ اور معیار بنایا ہے تو اس کا ان کا کردار بھی دیکھیں. تو کہا یار یہ تو میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. کہو چلو حضور کے پاس چلتے ہیں. تو حضور کے پاس چل دیے, دروازہ کٹکھٹایا, پوچھا کون ہے, کہ یا رسول اللہ ابو بکر ہوں. کہ آ جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق اس آدمی کو لے کے اندر چلے گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے. ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کے کان میں کچھ کہا تو حضور مسکرا پڑے اور کہا ابو بکر اپنے دوست کو کہہ دو کہ اگر تمہاری یہ کیفیت نہ ہو تو اللہ تمہیں فرشتوں سے بھی افضل بنا دے. تمہاری یہی کیفیت جو تمہیں دنیا میں واپس لے جاتی ہے, انسان بنایا ہوا ہے اللہ نے, اور انسان کی کیفیت جو ہے یہ بار بار اچھا اور بار بار دنیا میں جانے کا, اسی نے تو تمہیں اللہ کا قرب عطا کرنا. اور اگر تم ایسا نہ کرو جس طرح میری محفل میں ہوتے ہو اس طرح کے ہو جاؤ تو اللہ تمہیں مار دے, موت دے دے. اللہ وہ بندے لائے جو تمہارے جگہ آ کے جرم کریں, گناہ کریں, اور گناہ کر کے توبہ کریں, اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے تو اللہ معاف کر کے خوش ہوگا. اللہ تو اس بات پر ہر وقت آمادہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے کئی بار رمضان گزارا اور اس رمضان میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے, تو جب مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر آ گئی ہے تو میں کیا دعا مانگوں. تو حضور نے کہا عائشہ اللہ سے دعا کرنا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. سب سے بہترین دعا معافی مانگنے کی ہے. اور میں تو حضرت جی کی محفل سے ہو کے دنیا میں آ گیا, کاروبار میں لگ گیا, اب حضرت جی کیا کرتے ہیں؟ وہ تو جا کے دنیا میں نہیں نا کھب جاتے, ان کا تو وہی مقام ہے. میں نے دوسری آیت جو پڑھی تھی اس میں اللہ نے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. او مومنو میں نے تم پر احسان کیا ہے. اللہ نے پورے قرآن میں لفظ من کا, احسان کا اس آیت کے علاوہ کہیں استعمال نہیں کیا. نہیں کہا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں, نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا ہے, تمہیں دماغ دیا ہے, ماں باپ دیے ہیں, دولت دی ہے, نعمتیں دی ہیں, نہیں کہا, کہیں بھی نہیں کہا. کہا کہاں ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین, مومنوں پر احسان کیا ہے. کیا کر کے؟ کہ میں نے تم میں اپنے رسول کو بھیج دیا, یہ ہے احسان. اور رسول کا نائب کون ہے؟ تمہارا اور میرا مرشد, راہ دکھانے والا. یعنی وہ آیت جو حضور پر فٹ ہو رہی تھی آج اس دور میں مجھ پر اور آپ پر احسان ہے اللہ کا کہ ہم اپنے مرشد کے پاس بیٹھے. مجھے اور آپ کو جو مرشد ملا ہے وہ اللہ کا احسان ہے. کیوں احسان ہے؟ کہ وہ نبی جو سید الانبیاء ہیں وہ مجھے ان کو جو ان کے صحابی ہیں ان کو اللہ سے ملا رہا ہے. یہی کام ہے نا نبی کا کہ بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں. نبی کا اتنا ہی کام ہے. اگر نبی کو اس کے کام سے بڑھا دیں تو وہ رب کی خصوصیات اس میں ڈال دیں گے, اور جب رب کی خصوصیات آ جائیں گی تو شرک شامل ہو جائے گا. آج کے دور میں جو مجھے اور آپ کو اللہ کی راہ دکھا رہا ہے نا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, آج وہ مرشد ہیں جو مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہوئے سنت پر عمل کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو اللہ سے ملا رہے ہیں. اور ذکر کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مطلب کیا ہے؟ کہ میں اللہ سے جڑ جاؤں, کسی طرح ٹانکا فٹ ہو جائے. اور کئیوں کا تو پہلی بار ہو جاتا ہے. وہ مجھ جیسا ایک نلائک آدمی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ذکر میں بیٹھتا, ان کا مرید بھی تھا. کئی سال گزر گئے تو ایک دن حضرت جی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. جب بندہ اکیلا ہو نا مرشد, بڑی باتیں کرنے کو دل چاہتا, اپنا سارا اندر نکال کر مرشد کے سامنے یوں رکھ دیتا ہے بندہ, اور نہ بھی رکھے تو مرشد کو پتہ لگ جاتا کہ اس کے اندر ہے کیا. حضرت عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ انگلستان سے پڑھ کے آئے تھے, اور آ کر سول جج بھرتی ہوئے انگریز کے دور میں. تو ذہن جو تھا وہ باغیانہ تھا, عقائد جو تھے وہ ملحدانہ, کسی کو نہیں مانتے تھے. تو آپ جیسے کچھ علم دوست لوگوں کے پاس وہ ایک دو بار اٹھا بیٹھا تو رعونت کے ساتھ بات کرتا, تو کسی نے کہا اور چھوڑ یار, تو اپنے علم کی باتیں لیا پھرتا ہے, جا کدی جا کے مولانا اشرف علی تھانوی نو ویخ. یہ نہیں کہا کہ میل کا ویخ ہی بس انہوں جا کے. کسی آدمی کو جب طنز کی جاتی ہے نا تو وہ چھپ جاتی ہے اندر. کسی نے کہا کہ اتنا بڑا میں جج ہوں اور اس نے مجھے ایک مولوی کسی ملنے کے لیے کہہ دیا, جا مولوی اشرف علی تھانوی نو ویخ جا کے. کچھ ہفتے گزر گئے, اندر کشمکش جاری رہی. ذہن میں خیال آیا کہ یار ویکھنا چاہیے, میں ویکھاں تے صحیح ہے کی شاید وہ جنوں میرے نالوں بھی وڈا کہہ دیتا نے. کہتے ہیں میں چھٹی لی میں نے اور میں اچانک وہاں سے چل دیا. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی دور رہتے تھے, تو اس گاؤں میں ٹرین ایک ہی جاتی تھی 24 گھنٹوں میں. تو کہا میں دلی سے نکلا اور دو ٹرینیں بدل کے رات 1:30 بجے 2 بجے میں تھانہ بھون میں پہنچا. دو بندے اسٹیشن پر کھڑے تھے, تو میں نے سمجھا یہ اسی ٹرین میں جا کے اب کسی اور جگہ جانا چاہتے ہیں. تو میں جب نیچے اترا تو انہوں نے کہا جی آپ کا نام عبد الماجد دریابادی ہے. کہندا یہ پہلی ضرب تھی جو میرے سینے پر پڑی کہ میرے علاوہ تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا. کہا ہاں, کہا آئیے, ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے. کہا تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ ان کا چھٹ ہے نا گلاں نوں, یہ گلاں تیرے مزاج تو اوپر دیا نے. وہ لے گئے, بستر تیار تھا. کہا کھانا کھاؤ گے؟ کیا کھاؤں گا, تھوڑا کھانا کھایا, میں لیٹ گیا. سردیوں کے دن تھے, 6:45 بجے فجر کی اذان ہوئی. میں اٹھا, وضو کیا, باہر نکلا, چھوٹی سی مسجد تھی اور یہ جو چٹائیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں دب کی, میں نے سنتے وہیں اسی پر پڑھی. اور پڑھ کے جو فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ لمبا تڑنگا آدمی, تہ بند اس نے باندھا ہوا, ہاتھ میں سوٹا. اسی نے میرے ساتھ آ کے تو سنتے پڑھنی شروع کر دی. فارغ ہوئے سنتوں سے تو جماعت کا ٹائم ہو گیا, کسی نے تکبیر کہہ دی, وہی لمبا ترنگا آدمی آگے کھڑا ہو گیا جماعت کرانے کے لیے. جب جماعت کرانی شروع کی تو کہا میں مصر کے قاری بھی میں نے سنے تھے. ابھی عبد الماجد دریا آبادی لکھتے ہیں کہ میں نے مصر کے قاری بھی سنے ہوئے تھے, مکے بھی گیا ہوا تھا, اور ترکی کے قاری بھی میں نے سنے ہوئے تھے. جو مولانا اشرف علی تھانوی پڑھ رہے تھے میرے دل میں ایسے آ رہا تھا جیسے آج قرآن اتر رہا, اتنا خوبصورت پڑھ رہے تھے. اور میرا دل کرتا تھا یہ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں, میں سنتا جاؤں پیچھے. پھر تھوڑا پڑھ کے انہوں نے جماعت ختم کی تو جو اپنے رخ کو نمازیوں کی طرف کیا تو پیچھے ایک اور مولوی صاحب بیٹھے تھے, مولانا حسین احمد مدنی آگے ہوئے تھے. تو ان سے پوچھا آپ کب آئے تھے؟ کہا ابھی ابھی آیا ہوں, جماعت میں شامل ہوا ہوں. تو اس کے بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے درس شروع کیا. کہا وہ جو سوال میں اپنے ذہن میں تیار کر کے لایا تھا نا کہ آج مولوی اشرف علی تھانوی نو جان نہیں میں دینا, انہوں نیچا بہانا ہے, تو 101 سوالوں کے جواب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے وہی مسلے پر بیٹھے ہوئے دے دیے. نہ میں نے پوچھا نہ میرے پوچھنے کے باوجود وہ بتاتے گئے اور میرے سوالوں کا جواب دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے. کہا وہ جو اندر چھالا تھا نا کبر کا, غرور کا, تکبر کا, وہ پھنس گیا. حضرت کی شخصیت مجھے ایسے لگنے لگی جیسے میں کوئی اللہ کا ایسا بندہ دیکھ رہا ہوں جو صحیح مرشد ہے. تو جب انہوں نے درس ختم کیا تو میں اٹھا, ان کے ہاتھ کو میں چومنے لگا تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا. کہا میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں, بیعت حسین احمد مدنی کریں گے, حسین احمد مدنی کریں گے بیعت. کچھ باتیں بندہ بتانا بھی چاہے مرشد کو, تو میں نے گزشتہ سال یہاں پہ اپنا واقعہ سنایا تھا کہ میں جب آپریٹ کروانے گیا تو مجھے 50,000 روپے کی کمی کی. یقین مانیے کہ اللہ نے میرے مرشد کو میرے راہبر کو یہ خبر کر دی اور ٹھیک 50,000 روپیہ ہی انہوں نے بھیجا. وہ میرے ابا جی ایک قصہ سناتے تھے سکھ کا, سکھوں کا گھر تھا تو ان کا داماد ان سے ملنے کے لیے آیا, اپنی بیوی کو بھی لایا. تو کچھ دن رہنے کے لیے آئے تو ساتھ والی ہمسائی سے تعلق جڑ گیا. سکھوں کے ساتھ والی مسائی کے ساتھ تعلق جڑ گیا تو وہ سکھ لاہور میں میاں میر صاحب کے پاس بیٹھتا تھا, اٹھتا بیٹھتا تھا. ان کو بھی پتا چل گیا کہ ہماری بچی کے ساتھ یہ کو غلط تعلق بنا لیا اس نے. ایک دن وہ کمرے میں گئے تو کسی نے اطلاع کر دی ان کو کہ تمہاری بچی کو لے کے یہ کمرے میں چلا گیا ہے. وہ بھاگے وہاں سے ڈانگے لے کے. اب جب چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا تو اس سکھ کو کچھ بن نہ پڑی. تو اس نے آواز دی کہ مرشد سائیں بچائیں, آج بھیڑ میں پھنس گیا ہوں. ادھر اللہ نے مرشد کو بھی نظر دی کہ اس نے دیکھا کہ میرا مرید جو ہے وہ تو پھنس گیا ہے. اس نے اس کی عورت کی شکل اس کی بیوی کی بنا دی. اب جو دروازے کھلے تو وہ دونوں میاں بیوی تھے. تو گھر والوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ یہ ہم نے سنا تھا ہماری بیٹی کو لے کے یہ اندر داخل ہوا ہے. کہا یہ تو ہماری بیٹی ہے, اس کی بیٹی بازار گئی ہوئی تھی. تو بیٹی کی شکل ان کی بیٹی کی مل گئی, وہ کام ختم ہو گیا. دو چار دن کے بعد وہ بھاگا وہاں سے اور حضرت میاں میر کے پاؤں پڑ گیا آ کے. اور انہوں نے کہا روز روز مندر کور نہیں بنائی دا, اپنے آپ نو پچا کے رکھ دنیا تو حوث تو. روز روز نظر مرشد جب قریب ہوتا ہے تو نظر میں رکھتا ہے اپنے مرید کو, اس کی گہری نظر کے نیچے ہوتے ہیں آپ اور ہم. اور یہ اس کا کمال نہیں ہوتا, اصل میں اللہ نے اس کی ڈیوٹی ہی یہی لگائی ہوتی کہ میرے ان بندوں کا خیال, ان بکریوں کو ریوڑ کو چرائے گا یہ چروا, یہ مرشد رسیدہ راستہ دکھائے گا, اور کہیں اگر کوئی بھٹک گیا تو اس بھٹکے ہوئے کو بھی سیدھا کر دے گا. میں نے یقین مانیے باوجود اس کے کہ حضرت جی کی بیعت نہیں کی, میں نے کئی بار دیکھا, کئی بار محسوس کیا, کئی بار تجربہ ہوا کہ حضرت جی میرے دل کے اتنے قریب ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی شے چاہیے ہوتی ہے تو اللہ ان کے ذریعے میری مدد کرتا ہے. اور یہ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ آشکار نہیں کی جا سکتی. میں یہاں بیٹھ کے آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا, اور مجھے جھوٹ بھی کیوں بولنا ہے, اب عمر کے اس حصے میں ہوں, پتہ نہیں کب جان نکل جائے, اور میرا دل کرتا ہے کہ میری جان حضرت کے پاس, اللہ کے گھر میں سجدے میں نکلے, میں مروں تو حضرت کے پاس ہوں. کوئی رحمت کا فرشتہ حضرت جی کی وجہ سے, وہ جو جان نکالنے آئے وہ حضرت جی کی شرم کر کے میری جان آہستہ نکالے, مجھے سکون کے ساتھ موت آئے کہ میں اپنے حضرت جی کے پاس مر رہا. میرے ابا جی ان کی بڑے قدردان تھے, ان کا ذکر اکثر کرتے گھر میں بھی, اور اکثر فرماتے کہ میرے یہ دوست بھائی صحیح اللہ والے, صحیح ولی اللہ. کیوں؟ دنیا کی طلب نہیں ہے, لالچ نہیں ہے دنیا کا, دنیا داری ان کے اندر آئی نہیں. ساری زندگی جو ملا اللہ کے فضل سے کھا لیا, جو ملا وہ لوگوں میں بانٹ دیا. میں نے آج تک آپ لوگوں سے, ان سے, گھر والوں سے بہت ساری باتیں چھپائی ہوئی جو حضرت کی میں خواب میں دیکھتا ہوں, کیونکہ میں 2 سالوں میں, میرے ابا جی کے فوت ہونے کے بعد 2 سالوں میں میرا اور ان کا بہت زیادہ قرب ہو گیا ہے روحانی طور پر. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے, اللہ میرے مرشد کو میری زندگی بھی دے دے, اللہ ان کو صحت کاملہ دے, اور ان کا سایہ عافیت اللہ ہم سب پر قائم رکھے. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, تیرے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے, پروردگار ہماری مدد کر دے اور ہمارے مرشد کو صحت کاملہ عطا فرما. اللہ ہمارے پاس سوائے ان آنسوؤں کے, اس رونے کے کچھ نہیں. مالک ہماری دعا قبول فرما لے اور ہمارے بیگ صاحب پہ اپنی رحمتیں فرما دے. اللہ ہمارے بیگ صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے. اللہ ان کا فیضان اسی طرح جاری و ساری رہے. اللہ ہم جیسے لوگوں کو سیدھے راستے پر لاتے رہے, اور جو سیدھے راستے پر ہیں ان کو تیری راہ میں لے کے تجھ تک پہنچاتے رہے. اے اللہ ہمارے بیگ صاحب کو, ہمارے حضرت جی کو اتنا عطا کرنا دنیا و آخرت میں کہ یہ بانٹتے بانٹتے دنیا میں سے ہم کو اپنی طرف سے اور اللہ تمہاری طرف سے جو دنیا و آخرت کی نعمتیں ہیں وہ پہنچا جائے. یا اللہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سارے نمازیوں کو, سارے مریدوں کو, سارے بھائیوں کو, اے اللہ سب سنگیوں کو اپنی رحمت سے نواز دے. اللہ صحت کاملہ عطا فرما دے, جو مقروض ہے ان کو لعنت قرض سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ جو کسی طرح کی بیماری میں ہے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. اے پروردگار یہ جتنے حسین چہرے, اتنے پیارے سفید ریشوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تو سفید ریش کی شرم کرتا ہے. اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے اور ہمارے بیگ صاحب پہ اپنی رحمت خاص فرما. اللہ ان کو دن دنی اور رات دکنی ترقی عطا فرما. اللہ بیگ صاحب کی اولاد پہ رحمت فرما, ان کے بچے اور بچیوں پہ رحمت فرما, ان کے بچوں پہ رحمت فرما. اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کا سایہ عافیت اور ان کا فیض ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا محمد وآلہ محمد.